اسی ماحول نے ادنی کو اعلی کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنی کو اعلی کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ مدنی انقلاب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی پہلے سے اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ مزید، اور جن کی ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا، ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجیے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدانی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کو بھی بیان کروں گا۔ جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں۔ بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار ہوں گے۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میڈیا ویڈیوز ٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم سلسلہ آپ کے لیے لے کر آئے، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
والدین کی تربیت اولاد کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو یہی اولاد جیسی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ شرافا کی اولادیں جب کوئی برا اقدام کرتی ہیں، برے دوستوں کی صحبت مل جائے تو پھر انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو چند لمحوں کے لیے تو باعث تسکین ہوتا ہے، لیکن جب حواس کام کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، شب و روز کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ نوبت قتل و اقدام اقدام خود سوزی تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک نوجوان کی آپ بیتی جس کا ماضی ظلمت و اندھیروں کی داستان سے بھرا پڑا ہے، بری صحبت نے اسے رسوا کر دیا تھا، لیکن جب اچھوں کی صحبت ملی تو جینے کا سلیقہ آ گیا۔ تائب ہو کر راہ ہدایت پر نہ صرف خود عزم مصمم کے ساتھ چلنا شروع کیا بلکہ بہت سو کے لیے راہبر بنی۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا جو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیسے مجھے دعوت اسلام دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا زنا کیا قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دکنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، میں نے تو یہ سب کام کیے، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ قاصد یہ آیت مبارکہ وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی تو اس نے عرض کی، یہ شرط تو بہت سخت ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب وحشی کی جانب بھیجی گئی تو اس نے پھر کہا، ابھی یہ شبہ باقی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی گئی تو وحشی نے کہا، ہاں ہماری بخشش کی سبیل ہو گئی، چنانچہ وہ اور اس کے دوست حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ عز و جل ابھی ہم زندہ ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہم آپ کو جس اسلامی بھائی کے بارے میں بتائیں گے اس کا ماضی کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ جب انسان کچھ بڑا ہو جاتا ہے، اسے چند اختیارات مل جاتے ہیں تو اس کی سوچ بسا اوقات بدل جاتی ہے۔ اسے اختیار مل جاتے تو اسے چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارتا، مگر ایک تعداد اپنے اختیارات کے بعد، اپنی عمر بڑی ہو جانے کے بعد آزادی کی طرف آ جاتی ہے، اور وہ آزادی بہت ساری گناہوں کو، فی زمانہ جس چیز کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہوتی، اور انسان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا۔ آج ہم جو آپ کے سامنے اسلام بھائی لے کر آ رہے ہیں، یہ کوئی ایسے خاندان میں پیدا نہیں ہوا جہاں گانے باجے ہوں، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلیاں ہوں اور فلم و ڈراموں کا ماحول ہو، بلکہ ایسا فرد جو ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ ان کے والد صاحب امام تھے، امام ہونے کے باوجود اب جب اس بچے کو یہ ماحول ملا، یہاں تک کہ اس کو مدرسے میں داخل کیا گیا، اس نے حفظ کیا، حفظ قرآن کے بعد اس ماحول میں، اس پاکیزہ ماحول میں، مسجد والے ماحول میں، مدرسے والے ماحول میں رہنے کے بعد، اب جب یہ پڑھائی کی طرف آگے بڑھا، کچھ آزادی ملی، تو اس کی زندگی کا رنگ بالکل عجیب ہو گیا، اور ایسا عجیب ہوا، ایسا عجیب ہوا، ایسی اندھیریوں کے اندر چلا گیا کہ اس اندھیریوں سے بظاہر اگر آپ جب یہ واقعہ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایسی اندھیریوں کے اندر چلا گیا، اب اس اندھیریوں سے واپس کیسے آئے گا، یہ روشنیوں کی طرف کیسے آئے گا، یہ اپنی زندگی کا مستقبل کیسے سنوارے گا۔ یہ اسلامی بھائی جو اس حلیے کے اندر آج یہ بات بیان کر رہا ہے، اگر اس کا ماضی ایسا تھا تو وہ اس طرح کیوں ہو سکا؟ ان سارے جوابات کے حوالے سے پہلے آپ کو ان کے ماضی کی چند جھلکیاں بیان کرتے ہیں۔
میرا نام محمد احسن رضا عطاری ہے اور میرا تعلق لاہور مرکز الاولیاء سے ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جو شروع سے ہی مذہبی رجحان تھا جن کا۔ میرے تایا اور میرے ابو دونوں مساجد میں امام و خطیب تھے، تو اس صورتحال میں میرے والد صاحب کا یہ ذہن تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین بناؤں، جس میں ایک خواہش تو ان کی پوری ہوئی کہ انہوں نے حفظ قرآن کروایا، ایک مدرسے سے میں نے حفظ قرآن کیا۔ لیکن اس کے بعد جب اسکول لائف شروع ہوئی اور میٹرک کے لیے میں اسکول میں گیا، تو اس کے بعد فارغ ہو کے جب انٹر کے لیے کالج میں گئے تو وہاں پر جا کر کوئی اس طرح کی گیدرنگ ملی، اس طرح کے دوست ملے، اور جس طرح کالج کا ایک سنا ہوا تھا کہ وہاں جا کر بندے میں ایک پاور آ جاتی ہے، ایک فورس مل جاتی ہے بندے کو، اور ایک اسی سوچ میں رہتے ہوئے کالج میں جا کر جو کالج کی ایک یونین تھی اس یونین کو جوائن کیا، تنظیم کے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، پھر اسی تنظیم کے دوستوں کے ساتھ جا کر باہر اڈے پہ جا کر جو مزدور لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں کرائے پہ، ویگنوں والے، بسوں والے، ان کو ناجائز طور پہ بلا کسی وجہ سے روکنا، روک کر انہیں جھاڑنا، اس کے ساتھ ان کو مارنا، گاڑیوں سے ان کو اتار لینا، ویسے ہی کبھی ان کے پیسے چھین لینا، ان کی گاڑی کا کوئی شیشہ توڑ دینا، یا اور کوئی نقصان کر کے گالیاں دے کے ان کو، اس طرح ان کو ظلم و ستم کر کے ان کو بھیج دینا، اسی طرح کے معاملات۔ اور پھر کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کسی اس کا کوئی معاملہ ہوا، کیونکہ وہ یونین کا بندہ تھا، تو اس کا اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، اس میں یہ حق پہ ہے یا وہ اس کا مخالف حق پہ ہے، لیکن بس یہ دیکھنا ہم نے کہ یہ یونین کا بندہ ہے، تو اس سے دوسرے بندے کا لڑائی ہوا، پھڈا ہوا ہے، اس کو جا کے ہم نے مارنا ہے۔ تو اس میں اس طرح کر کے کئی لوگوں کو مارا، ساتھ میں جا کے لوگ دوستوں کے، یہ تنظیم کے جو دوست تھے ان کے ساتھ جا کے جس کو مارنا ہوتا، پھر جب ہمارا کسی کے ساتھ پھڈا ہوتا تو پھر وہ تنظیم والے لوگ جاتے ساتھ میں جا کے، وہ بھی اسی طرح جا کے ان کو مارتے۔ مطلب کہ کسی سے جان بوجھ کر پھر لڑائی لینا ایک شوق بن گیا ہوا تھا، کہ چونکہ اپنے پاس دوست ہیں، تنظیم ہیں، جب ان کو فون کریں گے، جہاں بلائیں گے وہاں پہ لڑکے آ جائیں گے، تو اس لیے ہر جگہ پہ ایسے بلا وجہ لوگوں سے لڑائی لے لینی، اڑ جانا، ضدیں لگا لینی، بسوں میں بیٹھنا تو کرایہ نہیں دینا، بسوں والوں سے الجھ پڑنا، ان کے کنڈکٹروں سے الجھ پڑنا، یہ سارے معاملات کالج میں اس طرح چلتے رہے۔
میرا نام عثمان شبیر ہے اور حافظ حسن کو میں آٹھ سے جانتا ہوں۔ میری سے دوستی میٹرک میں ہوئی، نویں کلاس میں، تو اس ٹائم یہ ایک قابل اسٹوڈنٹ سے لڑکا تھا ایک، لیکن جو اس کی کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ تھیں وہ ایسی تھیں کہ یہ شرارتی بھی تھا اور دوستوں میں شوگر میلہ بھی کرتا تھا اور شرارتیں بھی کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے میٹرک پاس کیا تو اس کے بعد جب یہ کالج میں گیا، تو کالج میں جا کے جو اس کی ایکٹیویٹیز تھیں یا جن دوستوں میں بیٹھتا تھا، وہ اس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں تھی، تو اس کو میں نے بڑا روکا حافظ کو۔ میں نے کہا حافظ اس طرح دوستوں میں نہ اٹھو بیٹھو، سر اس کے برے اثرات آپ کے فیوچر میں پڑیں گے۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے لیے جو حافظ تھا یہ ہماری نظر سے غائب ہو گیا، تو ہمیں نہیں علم تھا کہ یہ کہاں ہی گیا۔ تو لیکن جو اس کی ایکٹیویٹیز تھیں ٹھیک نہیں تھی، اس نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کے دوسرے لوگوں کو مارنا، گاڑیاں توڑنا، اس طرح کی بہت اس نے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا۔
اس دوران داڑھی شریف آ رہی تھی، لیکن چونکہ کالج کی ایک گیدرنگ ایسی تھی، ایک ماحول ایسا تھا کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی، اور ویسے بھی جس طرح جوانی کا ایک آغاز تھا تو لڑکیوں کے معاملات، اس میں پھر داڑھی شریف کی بالکل ذہن بنتا ہی نہیں تھا۔ جب گھر آتا تھا تو داڑھی کو کتروا کے یا شیو کروا کے، تو والد صاحب والدہ دیکھتے تھے اور انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے تھے. کئی مرتبہ والد صاحب نے اسی بات پر مارا بھی کہ آپ نے داڑھی کیوں کٹوائی. لیکن چونکہ ایک تھا ماحول ایسا تھا کہ بس دوست ہیں ان میں سے کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو میں کیوں رکھوں, دوست ہیں جو وہ کہیں گے مولوی مولوی بولیں گے یا اس طرح کر کے کہ داڑھی رکھوں گا تو مطلب میں اچھا نہیں لگوں گا, تو اس طرح اس حوالے سے پھر داڑھی کا ذہن بالکل نہیں بنتا تھا. تو جب گھر آنا والد صاحب نے اس پہ ڈانٹنا بھی مارنا بھی اور طرح طرح کی باتیں بھی کرنی اور کئی مرتبہ وہ روایات بھی سناتے تھے کہ شاید کسی طرح سے مان کے یہ داڑھی شریف رکھ لے. پھر میرا حلیہ وہی کہ میں نے پینٹیں شرٹیں پہننی, جینس کی پینٹیں پہننی, اس کے طرح طرح کی پینٹیں جو نیا سٹائل آنا وہ دوستوں کے ساتھ جا کے اس لے کے آنی وہ پینٹ وہ پہننی. والد صاحب نے جب دیکھنا کہ اس نے نئی پینٹ لی ہے یا اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے وہی اسی طرح مارنا کہ بھی تم نے پینٹیں نہیں پہننی. میں نے کہا نہیں میں نے پہننی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہ شلوار قمیض پہنا کرو, تم ایک امام مسجد کے بیٹے ہو اور ایک تمہارا والد صاحب کا تمہارے تشخص ہے تو تم اس لیے اپنا اس ترکیب میں رہو. لیکن میں نے کہا نہیں میں اس طرح کا نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے میرے پر جتنا زور چلتا تھا وہ چلاتے تھے. میں پھر یہی آخر میں کہتا تھا کہ جی میری زندگی اپنی ہے, آپ کی زندگی اپنی ہے, مجھے اپنی لائف گزارنے کا پورا پورا حق ہے, تو مجھے آپ میری لائف کو ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں, تو یہ تو آپ میرے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں, تو یہ میں جوان ہو گیا ہوں مجبور رکھتا ہوں خود ہی, تو مجھے آپ کیوں سمجھاتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا تب تو چلو آپ کے اختیار میں تھا, اب تو میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے سارے دوست اس طرح چلتے ہیں, اب تو وہ کیا سارے پاگل ہیں تو میں بھی اسی طرح چلوں گا.
جی میرا نام ڈاکٹر زبیر الحسن ہے اور حافظ احسن عطاری صاحب جو ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. ہماری جو پہلی ملاقات وہ ایٹ کلاس میں ہوئی تھی, اس کے بعد نائنتھ میں ہم نے پھر کمبائن اسٹڈی شروع کر دی. اس کے بعد جب میٹرک ہم نے پاس کر لیا پھر کالج میں چلے گئے. کالج میں حافظ صاحب جو ہیں وہ ایک ان کے دوست تھے, ان سے ان کی دوستی ہوئی, ایک طلبہ تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو وہ ایسے ہی تنظیم میں چلے گئے. وہاں سے انہوں نے برائی کا کام اسٹارٹ کر دیا. پھر ایک یا ڈیڑھ سال کے اندر ان سے جو ہے وہ ایک قتل ہو گیا. اس کے بعد حافظ صاحب جیل میں چلے گئے.
اسی صورتحال میں پھر ان دور میں جب کالج کی یونین میں بیٹھنا تو پھر کسی نے پسٹل لگایا ہوتا تھا, کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا تھا تو ان کی سننا ان سے کہ میرے پاس یہ پسٹل ہے, میرے پاس یہ والا پستول ہے, تو میں اتنے فائر کر کے آتا ہوں, تو میں اتنے فائر کیے میں نے, تو وہ دلچسپی بڑھتی بڑھتی پھر ذہن بنا کے جو میں بھی ایک پسٹل خرید لوں. تو اسی طرح پھر ترکیب بنائی. والدہ کے پرس گھر میں پڑا ہوتا تھا, پتا تھا کہ یہاں پہ پیسے پڑے ہوتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے 8,500 روپیہ والدہ کے پرس میں سے بغیر بتائے اٹھایا. تو انہی دوستوں میں سے کسی نے بتایا کہ ایک فلاں بندہ ہے وہ اگر اسلحہ منگوانا ہو پسٹل منگوانا ہو تو وہ موزہ لا دیتا ہے. اس کو وہی جو 8,500 روپے تھے اس کو دیے, اس نے اوپر سے کوئی زیادہ لیے تو اس طرح 12,500 میں اس نے وہی پسٹل لا کے دے دیا. اس پسٹل کو پھر پاس رکھنا, کالج میں جانا تو وہاں پہ جا کے اس کو شو کرنا. اسی دوران میں اس طرح کی حالت ہو گئی تھی کہ والد صاحب جہاں پہ پینٹیں شرٹیں نہ پہننے اور داڑھی نہ کٹوانے کا کہتے تھے, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ حفظ قرآن جو کیا ہوا تھا اس کے بارے میں وہ بار بار تلقین کرتے تھے کہ آوارہ گردی کرنے کی بجائے تم نے اپنا حفظ قرآن جو کیا ہے وہ تم میٹرک سے پہلے کا تم نے کیا ہوا ہے اور میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا تم اس سے کھول کے پڑھ رہے ہو, تو وہ تو تمہیں بھول چکا ہوگا. اور واقعی وہ اس وقت مجھے حفظ قرآن مکمل طور پہ بھول چکا تھا. تو وہ والد صاحب کہتے کہ اس کو یاد کرو, لیکن ایک ایسی غفلت کا دور تھا, ایسا ایک ماحول ملا ہوا تھا اور ایسی گیدرنگ تھی کہ اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی بنے بھی ذہن کے ٹھیک ہے پڑھتے ہیں تو پھر وہی اپنا کوئی وسوسے اس طرح کے آ جاتے تھے کہ جی اپنا میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں, یا اور معاملات ہو جاتے جی اپنا یہ قرآن پاک اگر میں نے حفظ کیا ہے تو کیا اگر بھلا دوں گا تو کیا اس میں ہو گیا, مطلب تو میں بھول چکا ہوں اب تو بالکل مجھے یاد ہونا ہی نہیں ہے, تو میں چھوڑو اب تو جو بھول گیا وہ بھول گیا. اس طرح کے حالات جب چل رہے تھے اس دوران میں لڑکوں سے بھی لڑائیاں کی، تو وہ اسی میں جو یونین کے لڑکے تھے ان کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے پہلا سال تو کالج میں جاتا رہا، دوسرے سال میں وہ یونین والوں نے میرے پہ بین لگا دیا کہ اگر یہ کالج میں آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے، جان سے ماریں گے یا بہت زیادہ تشدد کریں گے اس پہ. تو اگلا سال پھر کالج میں جانا چھوڑ دیا. تو اس میں پھر یہی تھا کہ جو تھوڑا بہت اکیڈمی سے کہیں سے پڑھ لیا یا اپنا گھر میں ہی پڑھ لیا، تو اس میں وقت زیادہ ملنے کی وجہ سے آوارگی اور زیادہ بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ کوئی کام ہوتا نہیں تھا کہ کالج میں، مطلب کہ کسی نے کالج میٹرک تک تو سارے پوچھتے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ پڑھ رہے ہیں بچہ ہے، لیکن جب کالج لائف میں آتے ہیں تو پھر سارے یہ کہتے بھی یار خود ہی پڑھ لے گا، اب اس دور میں کسی نے پوچھا ہی نہیں.
اور میٹرک میں حافظ صاحب جو ہے وہ لڑکیوں کے عشق میں بھی مبتلا تھے، اور ایک خاتون تھی ہماری کلاس فیلو تھی، ان کے گھر کے آگے پیچھے حافظ صاحب کا سارا دن جو ہے وہیں پہ گزرتا تھا. تو بڑا ہم نے یعنی کہ اس وقت کم ایج میں تھے، ٹین ایج میں تھے، تو حافظ صاحب جو ہیں اسی کے پیچھے پاگل تھے. اور سم ٹائمز تو یہ بھی کہتے تھے کہ یا میں نہیں، یا اگر یہ مجھے نہ ملی تو یا میں اس کو مار دوں گا یا خود جو ہے وہ خود کو مار لوں گا.
یونین کے لڑکوں سے ہی کلیش ہو گیا، وہ اس طرح سے ہوا کہ اپنا ایک مرتبہ باہر گئے تو ایک گاڑی والا تھا جس نے کہ میں سے کرایہ مانگا تھا کہ آپ نا کرایہ دیں، تو میں کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں میں نے کرایہ نہیں دینا. تو اس نے کہا جی کرایہ تو آپ کو دینا پڑے گا. اس وقت میں اکیلا تھا، تو میں جوانی کے جوش میں اور اپنی طاقت کے بلبوتے کے میرے پیچھے تو بہت زیادہ لڑکے ہیں، میں لڑ پڑا ان سے کہ نہیں میں نے کرایہ نہیں دینا. تو انہوں نے وہ تین چار تھے آدمی جو ویگن میں بیٹھے تھے، وہ تینوں نے اتر کے مجھے کافی زیادہ مارا. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے دن میں اپنے ٹیم کے 10-15 لڑکے لے کر تو اس کے روٹ پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اس کا رستہ تھا اور وہ گزرتا تھا، اور اس گاڑی کا نمبر مجھے یاد تھا. تو جب وہ گاڑی آئی اس کو روک کر اس کے شیشے وغیرہ توڑے اور اس کو اپنے ساتھ مارتے ہوئے اپنے کالج کے گیٹ سے اندر لے گئے کہ اس کو ابھی اندر جا کے اور تشدد کریں گے یا اس کو مارتے ہیں. تو یہ سارا کام میں نے کیا. تو جو تنظیم میں ایک اصول بنا ہوا تھا کہ جو تم سے بڑے والے کارکن ہیں ان سے پوچھ کے ہر کام کرنا ہے، یا ان کو بتا کے کوئی کام کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ نہ ان کو بتایا تھا نہ ان کو کہا تھا، کیونکہ وہ ان کو بڑے دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرا معاملہ ہے تو اس کو یہ حل کروا دیں، لیکن وہ اس میں کوئی توجہ نہیں کر رہے تھے. تو میں نے اسی طرح سوچا کہ ابھی بھی ان کو کہا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو یہ ہے کہ میرے پاس جو لڑکے ہیں میں خود ہی ان کو لے کے چلا جاتا ہوں. اس طرح جب کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اس نے خود سے یہ کام کیا ہے اور ہم نے پوچھے بتائے بغیر. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے کافی پر نکل آئے ہیں اور تم اکیلے کام کرنے لگ گئے ہو. تو اس پہ پھر انہوں نے 4-5 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو پکڑ کے نا آپ ماریں. تو اس وقت وہ بھی دوست ہی کہلاتے تھے، کہتے تھے ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن وہ بڑے والے کارکن تھے. ان میں سے 2-4 نے مجھے بلایا کہ آپ نا فلاں جگہ پہ آ جائیں، تو ایک نا پھڈا کرنے جانا کہیں پہ. تو میں کافی اس کے لیے تیار ہوتا تھا کہ کہیں پہ بس کو آگ لگانی ہے یا کہیں پہ لوگوں کو مارنا ہے یا کہیں پہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا کہیں پہ ٹائر جلانے ہیں کہیں روڈ بلاک کرنا ہے، تو مجھے سب سے پہلے یاد کیا کرو. تو وہ انہوں نے مجھے کہا، میں بھاگتا ہوا کیک مار کے موٹر سائیکل کے کالج میں پہنچ گیا. تو وہاں پہ کالج میں ایک کمرہ جو کہ ایسے ویران ہی تقریباً پڑا رہتا ہے، وہاں پہ وہ چاروں مجھے وہاں لے گئے. اور میں کہا پتہ نہیں مجھے کس لیے لے جا رہے ہیں. ادھر جا کے انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کل گاڑی روکی تھی. میں کہا ہاں جی روکی تھی. تو انہوں نے کہا کس سے پوچھ کے گئے تھے اور کیوں اس کو لے کے آئے تھے، کیسے لے کے آئے تھے. اسی پر انہوں نے میرے ہاتھ تھپائی شروع کر دی، تھپڑ مارنے شروع کر دیے، پھر بیلٹوں سے مارنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ ایک اشتہار لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ بلیک لسٹ ہے، کہ یہ تنظیم کا غدار ہے، اگر یہ جو اگر آیا کالج میں تو اس کو جو ہے نا مارا بھی جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگلے دن انہوں نے مجھے یہ نوٹس کر دیا کہ لڑکوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا نام جو ہے نا وہ انہوں نے لکھ کے تنظیم انہوں نے لگا دیا ہے کہ یہ بندہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے یہ تنظیم والوں سے پھر یہ تھا کہ میں تنظیم والوں سے کیا کالج سے ہی میں گیا، میں کالج بھی نہیں جاتا تھا نا تنظیم.
اب وہ دور آ گیا کہ آزادیاں بڑھنا شروع ہوئیں تو یہ پوچھے جیسا کہ آپ نے سنا آزادیوں نے جو بھرنا شروع کیا، لڑائی جھگڑے کالج کی لائف کے اندر، اس میں اسکول کالج اور یہ ساری چیزیں آزادیوں سے چلتے 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 نارنا پٹنا سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ ایک ابتدائی غلط تربیت ان کی ہو چکی۔ اب یہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے کہ اب یہ کالج بھی نہیں جا سکتے، آگے کے معاملات چلا بھی نہیں سکتے۔ اب آگے انہیں چاہیے یہ تھا کہ اس بری صحبتوں کو یہیں ختم کرتے، ایک سٹیج کا اینڈ ہو جاتا کہ انہوں نے جو چیز جس کو اپنی منزل سمجھ لی تھی اور جس گیدرنگ کے ساتھ یہ بیٹھ رہے تھے اور اپنا مستقبل سمجھ رہے تھے، آج انہیں گیدرنگ آؤٹ کر دیا گیا، اس گیدرنگ سے نکال دیا گیا، ان لوگوں نے نکال دیا، ان صحبت سے ان کو نقصان ان کے سامنے آ گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کرتے، مگر جو انسان اس طرح کے معاملات میں بڑھتا چلا جاتا ہے، سرکشی اس سے آتی جاتی ہے اور اندھیریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ان کی زندگی عجیب سی تباہی کی طرف بڑھتی چلی گئی اور اب یہ ایک عجیب و غریب تباہی کی طرف اور بڑھ رہے ہیں۔ آئیے وہ تباہی کیسی ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ پتہ چلے کہ آج کل کی بری صحبتیں بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔
اس حوالے سے پھر میرے والد صاحب تھے، ان کو بھی ان محلے والوں نے بھی کہا کہ آپ امام مسجد ہیں، آپ ہمارے لیے عزت و احترام کی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے کھڑے پہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو سمجھائیں۔ تو ابو مجھے کافی مارتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے کہ بیٹا اس طرح نہ کیا کرو، تمہاری مہربانی۔ اوپر سے وہ سامنے گھر کے چونکہ تھڑے تھا، وہ اوپر سے بھی کئی بار رات کو آ کے آواز دیتے کہ گھر آؤ، تو میں بدتمیزی سے ان کو کہتا جاؤ جاؤ میں نہیں آتا، آنا ہوگا میں جب آ جاؤں گا، آپ سو جائیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں والد صاحب کا دل کافی ٹوٹا کہ یار میں اس کا والد ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ گھر آ جاؤ، یہ میرا کہنا ہی نہیں مان رہا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اس میں پھر ان کو اس طرح تھا کہ انتظامیہ والے کافی زیادہ اس بات پہ تنگ کرتے تھے کہ اپنے بچے کو آپ سمجھائیں، تو وہ جب نہیں سمجھا سکے، میں نہیں سمجھا، تو اس انتظامیہ والوں نے کہا جی آپ کا بیٹے کا نا کردار اچھا نہیں ہے، اور محلے والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹا جو ہے نا اس کی حرکتیں مشکوک ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کو مسجد میں نا نہیں رکھ سکتے، آپ برائے مہربانی یا تو بچے کو سنبھال لیں اپنے، تو یا پھر جو ہے نا یہ محلہ چھوڑ کے نا یہ مسجد بھی جواب دے دیا انہوں نے کہ آپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے۔ تو وہ چاہتے نہ چاہتے ابو نے مسجد چھوڑنی پڑی ابو کو۔ اس ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ دوسری مسجد میں ابو گئے سبزہ زار میں، تو وہاں سے پھر تقریباً اس کا فاصلہ، یہ اچھرے کا علاقہ تھا، اچھرے سے سبزہ زار کا فاصلہ موٹر سائیکل پہ اگر آئیں تو تقریباً 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس پہ لگ جاتا ہے، اگر ویگن اور بسوں پہ آئیں تو گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو لیکن میرا روز کا معمول بنایا ہوا تھا کہ بس میں نے 2-4-5-6 گھنٹے ضرور آنا، اور وہ میں نے ایک اپنا ایک ایسا جدول بنایا تھا کہ بس یہ میں نے کام مجھے کرنا ہے تو میں نے ضرور کرنا ہے۔ اس میں میں ڈیلی پھر اس طرح ہوتا تھا کہ میں سبزہ زار سے سفر کر کے کرایہ لگا کے یا موٹر سائیکل ابو کی نکال کے، تو میں روز ادھر اچھرے میں آتا تھا، تو وہاں پہ آ کے پھر اسی طرح میں نے 5-6 گھنٹے اس تھڑے پہ بیٹھنا۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی ضد اور انا بھی بن گئی ہوئی تھی کہ محلے والوں نے کافی روکا کہ آپ نہ بیٹھا کرو، نہ اتنا ٹائم ضائع کیا کرو اور نہ برباد کیا، اپنا پڑھا کرو۔ میرے والدین نے بھی منع کیا کہ بیٹا یہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، آپ بڑا پڑھا کرو، اور لوگ بھی اس طرح شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر محلے والوں نے ڈائریکٹلی خود کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب تم جو ہے نا یہ تھڑے پہ نا نظر نہ آنا، تو یہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے تمہارا، یہاں سے لڑکیاں گزرتی ہیں، بچیاں گزرتی ہیں، تو یہ حرکتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے بھی مخالفت کر دی اور پھر گھر والوں نے بھی روکا، اس کے گھر والوں نے بھی روکا، تو ذہن یہ بنا کہ دوسری سینس میں لیا، غلط نیگیٹو سینس میں لے کے، تو یہی سمجھتے رہے کہ نہیں، اور یہ زمانہ یہ معاشرہ یہ سارا ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے ماں باپ، یہ سارے دنیا والے ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں، اس طرح کا جو ہے نا منفی ذہن بنا، اور اس میں پھر لڑائیاں شروع ہوئیں آہستہ آہستہ، کہ وہ علاقے کے محلے کے لوگوں نے پہلے زبانی کلامی کہا کہ بھائی آپ نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا، آپ کو ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر جب یہاں سے مسجد سے دوسرے علاقے میں چلے گئے، پھر میں نے جان بوجھ کے ضد بازی لگا کے روزانہ آنا، تو انہوں نے کہنا بھی یہ دیکھو یہ آپ سبزہ زار سے روزانہ ادھر آتے ہو, کیا کام ہے آپ کا کہ آپ روزانہ یہاں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھا کہ یار یہ تو مطلب کہ لڑکا اس طرح کر کے زیادہ ہمارے ساتھ الجھنا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر مارنے کا کام شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اب کل تم اگر آئے نا تو تمہارا حشر وہ کریں گے کہ تم یاد رکھو گے. تو پھر ذہن بنا کہ ٹھیک ہے یہ کیا کر لیں گے, جان سے مار دیں گے. تو پھر اگلے دن میں آیا اور ان لوگوں کے سامنے سے گزرا, تو انہوں نے دیکھا وہ تیش میں آ گئے کہ یار یہ اس لڑکے کو سمجھایا کہ یہاں پہ آ کے نہیں بیٹھنا, تو یہ پھر آ گئے. تو اس دن جب میں آیا تو اس میں مجھے پتا تھا کہ آج انہوں نے مارنا ہے. تو اس سے پہلے یہی تھا کہ جی انہوں نے مارنا, اس سے پہلے میں ان کو جو ماروں, میں نے انہوں نے میرے سے کوئی بات کی نہ کی, بس انہوں نے دیکھا تو میں نے دیکھتے ہی نا ان کو مکے مارنے شروع کر دیے. وہ ایک لڑکے کو مکے مارے تو باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. بہت مارتے رہے کافی دیر مارتے رہے, تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ محلے کے تمام لوگ تھے انہوں نے مجھے مارا. بعد میں یہی ہوا کہ وہاں پہ تھانے والے آئے, انہوں نے پولیس کو فون کیا کسی نے, تو پولیس پہنچ گئی, انہوں نے تھانے میں لے گئے بھی, ہاں بھی کیا مسئلہ تمہارا؟ ایک مسئلہ کہ اس طرح کا منفی ذہن اور اس طرح کا اس کے مجازی کی صورت بنی ہوئی تھی کہ اس کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ نہیں بس یہی حق ہے. اور اس دور میں یہ بھی تھا کہ ہم دونوں نے نمازیں پڑھنی بالکل چھوڑ دی تھی, اور اس طرح نہیں چھوڑی تھی کہ ویسے نہیں پڑھتے, ہم اس کو اپنا عقیدہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہ نماز جو ہے یہ تو اپنا یہ لوگ پڑھتے ہیں, مسلمان لوگ ہیں یہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے یہ دنیا والے ہیں, عشق والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ہمارا کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, نہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, اگر نماز ہے ہماری تو یہ ہے کہ بس ہم ملاقات جو کر لیتے ہیں آپس میں ملتے ہیں یہ ہماری نماز ہے. اس طرح کا ایک انتہائی گندے درجے کا ذہن بنا ہوا تھا. مجھ سے جو اس طرح کے کفر ہوئے, مثلا نماز مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے, ہم مسلمان نہیں عاشق لوگ ہیں, عاشقوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس سے توبہ اور تجدید ایمان کر لیا تھا. اس صورتحال میں پھر جب وہ تھانے والی گاڑی میں بٹھایا تو میں وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگ گیا. بھاگ کے میں بازار میں گھسا تو بازار کافی گنجان تھا, تو اس میں آخرکار پکڑا گیا. انہیں پکڑا تو پکڑ کے انہوں نے کافی مارا, ڈنڈے مارے پولیس والوں نے کہ تم بھاگے کیوں ہو؟ تو میں کہ جی میں نے نہیں جانا. پھر تھانے پہنچ گئے, تھانے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے کہا بھی کون تھا جو وہاں سے بھاگ گیا تھا گاڑی میں سے نکل کے. تو پورے علاقے میں خبر پھیل گئی ہے کہ ایک ملزم جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں چھڑا کے تو بھاگ گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ ہے. تو مجھے وہ ایک پولیس والا آیا, اس نے کہا بھی ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو میرا ایک جنون اور ایسی کیفیت تھی کہ میں ہر ایک سے ڈرتا نہیں تھا, لڑ پڑتا تھا. تو میں اس سے الجھ پڑا, میں کہ کیا تم نے کیا کرنا ہے میرا؟ کہتے تم ہے وہ, میں کہ ہاں میں ہوں, کر لو جو میرا تم نے کرنا ہے. تو اس کو غصہ چڑھ گیا, اس نے کہا کہ میں نے تم سے کیا بات کی ہے؟ میں کہ نہیں تم مجھے کیا کر کہہ سکتے ہو, مارو مجھے. تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں کوئی نہیں مارتا؟ میں کہ ہاں مجھے کوئی نہیں مارتا, مجھے مارو. میں کہتا ہوں مجھے مارو, میرے ناخن کھینچو, میرے بال کھینچو, میرے پر تشدد کرو, تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے تم طرح طرح کے مجھے موم بتیوں سے جلاؤ, مجھے اذیت دو مجھے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اس نے حوالات کا دروازہ کھولا, وہ اندر آ گیا, اس نے کافی زیادہ مجھے اپنے ہاتھوں سے, وہ کافی موٹا تازہ تھا, اس نے مجھے اٹھا کے مارا, حوالات کی دیوار کے ساتھ مارا, پھر اس کے بعد مکے مارے. تقریباً 20-25 منٹ وہ مجھے مارتا رہا. تو وہ بار والا جو کھڑا تھا سنتری, اس نے کہا کہ سر جان دے, یہ جو ہے نا پنجابی میں اس نے کہا کہ مر جائے گا تو انہوں چھڑ دیو. اس نے کہا, میں کھڑا ہو گیا, میں کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, آؤ اور مارو مجھے اور مارو. تو اس نے کہا دیکھو یہ تو کہہ رہا ہے ابھی مجھے اور مارو. تو پھر اس نے کہا جاؤ ڈنڈا لے کے آؤ. تو اس نے کہا سر رہن دو, ڈنڈا ایسے اس طرح یہ اس کی جان تھوڑی سی ہے تو اس نے مر جانا. اس نے کہا نہیں ڈنڈا لے کے آؤ تم. تو وہ کافی لمبا ڈنڈا لے کے آ گیا. تو وہ اس نے پھر وہ ڈنڈے مارنے شروع کیے. وہ مجھے کہتا کہ کھڑے ہو جاؤ, میں کھڑا ہو گیا. اس نے میرے ٹکنے پہ نا گٹے پہ مارا ڈنڈا, تو میں تھوڑا سا اچھلا. اس نے کہا کہ کیا ہوا, اب درد ہوئی ہے؟ میں کہ نہیں درد نہیں ہوئی, تم مارو. پھر میں کھڑا رہا اور اس نے مجھے اتنی مطلب کہ ایسا کوئی پختہ ذہن تھا, ایسا گندگی اور شیطانیت میں جو ہے نا ذہن پکا ہو چکا تھا کہ وہ مجھے مار رہا ہے. اس نے مجھے 10-12 ڈنڈے مارے ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہو رہا. میں اس کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مارو اور مارو. تو اس طرح کی سن جسم جس طرح ہو جاتا ہے. تو پھر وہ چار پانچ ملازمین تھے پولیس کے, وہ آگے آگے ماننے لگے بھی تم بڑے بدماش ہو, یہ ہے وہ. میں کہ ہاں میں بدماش ہوں. اس وقت پھر والد صاحب بیچارے چند دوستوں کو ساتھ لے کے تو آئے اور منت اللہ کیا پولیس والوں کا کہ اس کو میرے بچے کو چھوڑ دو, یہ بس ایسے ہی پاگل ہوئے پڑے ہیں دونوں, ان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہم انہیں منع کرتے ہیں, یہ روزانہ وہاں سے اتنی دور سے ادھر آ جاتا ہے. تو اس طرح پھر ہمیں راضی نامہ اس شرط پہ پولیس والوں نے چھوڑا کہ میرے سے بیان الفی لکھوایا کہ میں آئندہ کے بعد اس علاقے میں اگر نظر آیا تو مجھے جو مرضی سزا دیں تو میں اس کا حقدار ہوں گا. تو یہ ان کو لکھ کر دے کر تو جان چھڑوا کے میں جب گیا تو میں نے اس وقت ہی ذہن بنا لیا کہ میں نے آنا تو ہے, میں نے ادھر چاہے جو مرضی کر لیں, ابھی مجھے ایک بار یہاں سے جانے دیں, ملنا میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس کے بعد ہم نے خفیہ طور پہ جب محلے سے باہر آ کے تو کسی اور علاقے میں ہم نے ملنا شروع کیا, وہاں پہ آ کے پھر ہم بیٹھتے تھے اور کافی دیر کی میٹنگ کرتے تھے کہ اب آگے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو کیسے ہرانا ہے, یہ ہمیں ہرا رہے ہیں, ہم نے ان کو ہرانا ہے, تو یہ کبھی نہیں جیت سکتے, جیت ہماری ہوگی. تو اس میں پھر اس طرح کر کے وہ اپنا ہم نے پلان بنایا کہ جو ہے نا اب اس طرح کرتے ہیں کہ اب انہوں نے ہمیں رہنے نہیں دینا. تو اس میں ذہن بنا کہ جو ہے نا اس دنیا میں نہیں یہ جینے دیتے, ہم اکٹھے جی نہیں سکتے نا تو اکٹھے مر جاتے ہیں, تو لیکن یہ بنا کہ مریں گے تو پھر جو ہمیں روکنے والا جو لوگ ہیں ان کے جو ہیڈ ہے جو سب سے آگے آگے سرکردہ ان کا ہے اس کو بھی ساتھ میں ماریں گے. ہم نے پلاننگ کی کہ اب جو ہے نا مارنا ہے, مارنا بھی ہے اور مرنا بھی ہے. تو اس میں پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس پسٹل ہے, تو وہ میں نے پسٹل کا رینج کیا. تو اس کے بعد پھر ایک دن بنایا ہم نے کہ فلاں جگہ پہ جہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہو کے وہ محلے میں جہاں پہ کھڑا ہوتا تھا دکان لگاتا تھا, چپس کی دکان تھی اس کی, کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, میں اس نے کہا کہ میں اس کے قریب دیوار کے ساتھ چھپ کے تو ہم دونوں وہاں پہ جائیں گے, تو تم ایسے کرنا کہ پہلے مجھے فائر مارنا پھر اس کے بعد فوراً جا کے تو اس کو فائر مار دینا, تو جب وہ مر جائے گا پھر تم نا اپنے آپ کو مار لینا فائر. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے. تو کیونکہ اس میں سوچا تھا کہ پہلے اس کو اگر مارتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر اگر دوسری گولی نہیں چلتی تو پھر دونوں جیل میں جائیں گے, اس کو میں جیل میں نہیں لے کے جاؤں گا, میں اپنے اوپر مشکلیں برداشت کر لوں گا لیکن میں نا اس کو نہیں بھیجوں گا. تو اس طرح کی صورتحال میں اس نے ہم نے آخر کا یہی پلان کیا کہ پہلے اس نے کہا مجھے مارنا تو پھر اس کو مارنا اور پھر تم اپنے آپ کو مار لینا. تو عجیب سا مطلب کہ ایک ذہن بچپنا سے بنا کے نہیں اس طرح مرنا مارنا ہے. تو اس میں چلے تو وہ دن جو ڈیسائڈ تھا اس ٹائم پہ میں پہنچا, تو جا کے ہم اس پر ایک مارکیٹ تھی جو قریب تھی وہاں پہ جا کے جب کھڑے ہوئے اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ دل جو ہے میرا یہاں پہ دھڑک رہا ہے تو اس جگہ پہ رکھ کے تم جو ہے مجھے فائر مارو. گولی لوڈ کی ہوئی تھی تو اس کو میں نے اس کے سینے پہ یہاں پہ رکھا اور ٹریگر دبایا, تو اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا, بس یہی تھا کہ اس کو مار کے فوراً میں دوسری طرف جاؤں اور دوسرے بندے کو ماروں. تو یہاں سے میں فوراً بھاگ کے تو وہ دوسرے بندے کی طرف گیا جو کہ ہمیں منع کرتے تھے بیٹھنے سے, تو اس کے اوپر میں نے فائر کیے. تو اس کے اوپر میں تین مرتبہ فائر کیے لیکن شاید کہ ایک اس کو اس کے قریب سے چھو کے گزرا, دوسرے اس کے بعد پھر پسٹل چلی نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا فائر مس ہو گیا تو انہوں نے پہلے تو دور دور ہٹ گئے کہ ایک بندہ فائر کر رہا ہے, تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی پسٹل نہیں چلی تو انہوں نے میرے پیچھے دوڑ لگا دی. جب انہوں نے میرے پیچھے بھاگے میں آگے آگے بازار میں بھاگ گیا, تو بازار میں وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں, تو آخر کار رش تھا میرا پاؤں پھسلا میں نیچے گر گیا. تو اسی دوران جب دوڑ لگاتے ہوئے میں نے دوبارہ اس کو ٹریگر کو دبایا اور اس کا چیمبر چڑھا کے میں نے پھر اپنی طرف میں نے کہا وہ تو مرا نہیں, چلو میرا دوست مر گیا تو میں نے یہاں پہ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, تو میں خود مر جاتا ہوں. اس وقت پھر میں نے اپنے سینے پہ رکھی اور میں نے اس کو ٹریگر دبایا لیکن وہ نہیں چلی. پھر آگے جب میں گرا اس وقت پھر میں نے چیمبر مارا, ٹریگر دبایا اور سب کی طرف میں نے کیا کہ میں مار دوں گا, تو وہ میں دبایا لیکن فائر نہیں ہوا, حالانکہ اس میں گولیاں چھ پوری میں نے ڈالی ہوئی تھیں. پھر میں نے کہا ان کو تو لگ نہیں, پھر میں نے پھر اپنی طرف مطلب کہ جتنی کوشش کرتا رہا میں نے کہا کہ میں نے مرنا ہے, میں نے مر جانا ہے, میں نہ مرا تو یہ ہے کہ اپنا یہ میرا دوست مر گیا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ. پھر جب نہیں گولی نہیں چلی. تو میں وہاں پہ جب گرا تو میں کہا ٹھیک ہے اب مجھے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک قتل, اب یہ دیکھیں گے کہ ایک قتل بھی ہو گیا اور اس نے فلاں بندے پہ بھی فائر کیے ہیں تو اب یہ مجھے مار دیں گے جان سے. تو وہ مجمع اکٹھا ہوا, اس نے کافی زیادہ مجھے مارا, مارتے کافی گھنٹہ گزر گیا نا, وہ مجھے مارتے رہے. تو میں کہا چلو زیادہ سارے بندے مار رہے ہیں, مارتے مارتے مر جاؤں گا, لیکن نہ بے ہوش ہوا نہ کچھ مجھے ہوا. میں اتنا کو ڈھیٹ ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ نہیں. مجھے تقریباً 50 سے 70 بندے تھے مارنے والے اور میں مار کھا رہا تھا اکیلا, لیکن میں مجھے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کر کے پھر وہاں سے جو پولیس آ گئی کہ قتل بھی ایک اس نے, اس کے بعد یہ دوسرے بندے کو مارنے آیا تھا تو وہ نہیں مرا, تو وہ اس کا فائر ہی نہیں چلا, پھر اس نے اپنے آپ پہ بھی چلائی ہے. تو اس وقت پھر پولیس آئی اور وہ آ کے مجھے جب تھانے لے جانے لگے تو لوگوں نے کہا جی اس کو جو ہے نا مین بازار کے اندر سے تھانے لے کے جاؤ. اس دوران پھر لوگ مجھے مارتے ہوئے, پولیس تو پیچھے ہٹ گئی, لوگ ہی مجھے مارتے مارتے مارتے, گاڑی پولیس کی دور کھڑی تھی وہاں تک لے جا کے مجھے گاڑی کے اندر پھینک دیا. وہاں سے پھر میں تھانے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں مارا ہے. میں کہا میں نے اس کو مارنا تھا اور میں نے بھی مر جانا تھا, تو میری چلی نہیں میری مرتبہ پسٹل. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے مذاق میں, ایک مذاق میں انہوں نے ایک پولیس والے نے کہا کہ اگر تم نے مرنا ہے یہ لو یہ پسٹل میں تمہیں دیتا ہوں چیک کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا ذہن پختہ ہے یا ویسے یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں, تم اپنے آپ کو مار لو. تو میں نے کہا, میں نے پسٹل پکڑنے لگ گیا تو اس نے دیکھا یہ تو واقعی پسٹل پکڑ رہا, اس نے مجھے پھر تھپڑ مارا پیچھے پھینک دیا. اس نے کہا تم تو مرنے کی کوشش کر رہے ہو, ہمارے اوپر پڑنا ہے تم نے. تو اس دوران پھر حوالات میں جب میں تھانے میں بند تھا تو میں اسی طرح پریشان کہ میرا دوست مر گیا تو میں کیا کروں گا. میں نے پھر وہ تھانے کی دیواروں سے ٹکرے مارنی شروع کر دیں, زور سے پیچھے سے بھاگ کے آتا اور دیوار میں کونا بنا ہوا تھا اس میں ٹکر مار دی کہ میں میرا سر لگے گا میں مر جاؤں گا. لیکن وہ سر لگا, میں اس کے بعد نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا. وہ تھانے والوں نے میرا ہاسپٹل لے کے مجھے, وہ میں دوبارہ مجھے ہوش آ گیا, پھر میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا نا پورا خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے, میں نے کہا جی میں نے واش روم جانا ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ آپ واش روم, چلو چلے جاؤ. تو وہ اس میں میں گیا تو اس کا لوہے کا دروازہ تھا, اس میں میں نے دیکھا کہ اس کی پتریاں زنگ لگا ہوا تھا, وہ کٹنے والی تھی. بلیڈ وغیرہ اس وقت تھا نہیں میرے پاس, تو ایک طریقہ میں نے سوچا, میں کہا اگر میں اپنی کوئی شریان کاٹ دوں گا یا اپنی کوئی یہاں سے نس کاٹ دوں گا تو اس میں خون بہتا رہے گا, جب زیادہ خون بہے گا تو میری موت واقع ہو جائے گی. اس میں پھر میں نے وہاں سے وہ دروازے کو توڑا, توڑ کے پترا لیا تو یہاں سے اپنی شریان کاٹی, پھر ادھر سے کاٹی, تو یہ پھر یہ تین جگہ سے میں نے کاٹ دی اپنی شریان. تو وہ اس وقت سنتری جو میرا دھیان رکھتا تھا اس نے ایک دم دیکھا کہ میری بازو کے یہاں پہ خون بہہ رہا تھا نیچے, تو اس کی نظر پڑی, فوراً اس نے شور ڈال دی. اس نے کہا کہ یہ اس بندے نے تو اپنی وہ رگیں کاٹ لی ہیں. تو وہ پھر سارے آ گئے, انہوں نے آئے مجھے گاڑی میں ڈالا, فوراً ہاسپٹل میں لے گئے. تو انہوں نے ہاسپٹل والے نے جلدی سے اس کو پٹیاں پٹیاں لگا دیں اور پھر مطلب کہ میری موت واقع نہیں, پھر میں بچ گیا. پھر میں نے ذہن بنایا چلو اب یہ ہے کہ یہاں تو بچ گیا ہوں, میں اب جیل میں جا رہا ہوں تو جیل میں جا کے نا میں وہاں پہ کسی پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں گا یا کہیں سے چھلانگ لگا دوں گا یا کوئی اور کام کر کے میں مر جاؤں گا. تو جب جیل میں پہنچے تو وہاں پہ جاتے ہی میں ایسی مجنو والی اور جو اپنا عجیب سی عاشق اپنے زوم میں کہ میں بہت بڑا عاشق ہوں اور بہت بڑا دیوانہ ہوں, تو بال بکھیرے ہوئے اور منہ چار چار دن منہ نہیں دھونا, اور جو مارا تھا لوگوں نے اس کے نشان اس طرح کر کے سارے یہاں پہ پڑے ہوئے, منہ سوجا ہوا, آنکھیں سوجی ہوئی, تو اس صورتحال میں کپڑے پھٹے ہوئے. تو وہ میں نے اسی طرح چار پانچ دن اسی طرح میں گزار دیتا تھا. تو اس میں پھر میں جب گیا تو میں نے دیکھا میں کہ یہاں پہ تو مطلب کہ بڑی سختی ہے, تو میں کیسے مطلب کہ اپنے یہاں پہ جو میں نے کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا ہے میں نے, تو اس کا تو میں ارینج یہاں پہ کر نہیں سکتا کیونکہ ایک کمرے میں وہاں پہ 6-7 لوگ اور بھی ہوتے تھے جو ایک چکی میں جس میں بند کرتے تھے سیل میں. تو اس میں میں کہ یہ لوگ تو 24 گھنٹے میرے ساتھ ہوتے ہیں, یہ تو کچھ کرنے نہیں دیں گے مجھے. تو وہاں پہ پھر میں نے ان سب کو, میں نے یہی جس سے جو ملے میں اس کو یہی کہوں کہ میں نے بس مر جانا ہے, میں نے نہیں رہنا زندہ, میں نے میرا دوست مر گیا, میرا اس کے بعد کوئی نہیں ہے دنیا میں, تو میں مر جانا ہے بس, میں نے تو مجھے اگر تم مار سکتے ہو تم مار دو, نہیں تو مجھے کوئی طریقہ بتاؤ, میں نے مرنا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ تم پاگل ہو, کہاں سے آئے ہو, تو ہمارے تم نے ہمارے پلے پڑنا ہے کہ اگر تم مرے تو ہمارے پر بھی کیس بنے گا کہ یہ کیسے مرا بندہ, ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو. انہوں نے جیل والوں کو بھی شکایت لگائی کہ یہ بندہ بار بار مرنے کی باتیں کرتا ہے کہ میں نے مر جانا. تو اس میں پھر اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ سیل کے لوگ کافی جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے سارے, تو ایک وہاں پہ بیٹھا تھا, اس کو میں نے اپنی کہانی سناتا رہتا تھا, اور تو اس نے مجھے چیک کرنے کے لیے, ویسے اس نے کہا ایسے ہی بس یہ باتیں کرتا رہتا ہے, اس نے کون سا کر لینا ہے, ایسے ہی بس جان بوجھ کے کرتا ہے, کہتا تو نے اس کو مار دیا, اب تھی کہا مرنا ہے. تو اس نے کہا کہ چل مرنا ہے نا تو نے, تم مر, یہ لے یہ نالا نالا اس میں ڈال پنکھے میں, تو مر جا, میں باہر چلا جاتا ہوں. تو وہ یہ کہہ کے وہ باہر کو چلا گیا. تو اس نے کہا کہ ایسے باتیں کرتا رہتا ہے مجھے, اس نے کون سا کر لینا ہے. تو وہ جب باہر گیا تو میں نے اس کے کمرے کا کنڈی لگا کے وہ جو حوالات بند کر کے, تو میں نے وہ نالا پکڑا, اس کو میں نے نیچے ایک بالٹی رکھ کے, سٹول ٹائپ تھی ایک, اس کو رکھ کے میں نے نالا باندھا اس کے ساتھ پنکھے کے ساتھ, اور اس کا پھر وہ جھولا سا بنایا جس طرح پھانسی کے لیے ہوتا ہے, اور وہ پکڑ کے میں جب بالٹی کے اوپر چڑھا تو میں نے ابھی اس کو ایسے کر کے ہاتھ ڈالا تھا کہ وہ لڑکے نے اکیلا نہیں تھا ساتھ میں, اس نے پوری بارک کو بھی اکٹھا کر لیا ہوا تھا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے ایسے فوراً کھولا, اس نے کہا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. ساتھ میں نیچے جو وارڈ اس بارک کا انچارج ہوتا ہے پولیس والا, وہ بھی اس کو بھی بلا لیا اس نے. ایک شور مچ گیا کہ یہ بندہ خودکشی کرنے لگا تھا. تو اس طرح اس نے فوراً آ کے مجھے وہاں سے اتارا مارتے ہوئے, پھر مجھے لے گئے چکر میں. وہاں جا کے انہوں نے مجھے 40 چکی ایک ہوتی ہے قصوری پیرا, کہ جس میں جو کوئی جیل میں لڑائی جھگڑا کرے یا کوئی موبائل وغیرہ کسی سے پکڑا جائے, چر سے منشیات وغیرہ پکڑی جائے, یا کوئی اور خودکشی کی کوشش کرے, تو اس کو وہاں پہ بند کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے علیحدہ انہوں نے اکیلے بالکل قید تنہائی میں بند کر دیا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ نے نا جب آپ جب تک صحیح نہیں ہوتے آپ نے ادھر رہنا ہے. تو اس دوران انہوں نے میری شلوار میں سے ازار بند جو ہے وہ نکال دیا کہ یہ ازار بند کا پھر دوبارہ استعمال کرے گا خودکشی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ شلوار کو تم ایسے ہی پہنو بس. تو وہ اس کو میں نے گرا لگا کے باندھ لی, اور اس طرح پھر مجھے انہوں نے اس کے علاوہ بھی ہر چیز کوشش کی انہوں نے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے خودکشی کا انتظام ہو سکے. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے میرے ہاتھ جو ہیں وہ دونوں ہتھ کڑیوں سے ایسے باندھ کے, تو پیچھے جیل کی سلاخوں کے ساتھ انہوں نے میری باندھ دیا. انہوں نے کہا کہ ادھر تم نے لیٹے رہنا, ادھر ہی بیٹھنا ہے جانوروں کی طرح. انہوں نے کہا کہ تم نے اب بڑے خطرناک ہو, تو تمہارا ڈر ہے کہ تم مار نہ لو اپنے آپ کو, تم نے یہاں پہ رہنا ہے بس. پھر ڈاکٹر آتے تھے, نفسیاتی ڈاکٹر آتے تھے, جیل کا سپرنٹینڈنٹ آتا تھا, وہ سارے مجھے چیک کرتے تھے بار بار آ کے, اور میرے سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے, کیوں کیا کرنا کیا کرنا چاہتے ہو, تم اس طرح کیوں کرتے ہو, جب مرنا تھا تو اس کے ساتھ ہی مر جاتے, اگر نہیں مرے تو اب جیل میں نہیں مرنا تم نے, تو تم زندہ رہو, تم یہ ہے وہ, اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی. میں سننی آئی سن کے ان کے سامنے جی جی کر دینا, بعد میں نے یہی ذہن بنانا کہ یہ تو سب پاگل ہیں, میں نے تو جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہی ہے. وہاں پہ پھر تقریباً 2 مہینے انہوں نے مجھے قید تنہائی میں رکھا. تو پھر ایک دن وہ آیا سپرنٹینڈنٹ جو جیل کا سیاد, اس کو میں نے کہا کہ سر میں اب نہیں کرتا, آپ کی مہربانی, مجھے سردی بہت ہے, میں اس طرح میرے ہاتھ یہاں بندے رہتے ہیں سلاخوں میں, تو رات کو جب باہر سے ہوا آتی ہے میرے ہاتھ جو ہے نا برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی میں نیند نہیں آ رہی مجھے, میں اور پریشان ہو رہا ہوں. تو اس نے پھر ہمدردی کرتے ہوئے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم نا اس کو آزاد کر دو. تو وہ پھر دوبارہ مجھے بیرکوں میں میری انہوں نے آمد گنتی میری بیرکوں میں ڈال دی. تو بیرک میں بھی اس طرح پھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دوست اکٹھے جو جیل کے تھے, تو پھر انہوں نے مجھے اسی طرح آزمانا شروع کر دیا, اور تم واقعی مرنا چاہتے ہو, تم ایسی باتیں کرتے ہو, تم کوئی نہیں مرو گے, مر سکتے ہو. تو یہ یہاں سے اوپر ایک بلڈنگ تھی لگے ایک منزلہ عمارت پہ, تو اس کے اوپر والے فلور پہ تھی میری جو سیل تھا چکی تھی, تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے اگر اتنا ہے تو یہاں سے چھلانگ لگاؤ, گردن کے بعد چھلانگ لگاؤ, ابھی تم مر جاؤ گے. تو میں کہا اچھا تم یہ کہتے ہو, میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں تمہیں. میں نے پھر وہاں سے جب چھلانگ لگانے لگا, پھر ایک لڑکے نے میرا ہاتھ وہاں سے پکڑ لیا. تو پھر انہوں نے مجھے اس کے پیش کر دیا پولیس والے کے, کہ یہ دیکھو یہ پھر دوبارہ مرنے لگا تھا. تو میں نے پھر یہ سوچا میں کہ اس طرح تو واضح طور پہ مرنا, تو یہ مرنے نہیں دے رہے یہ پولیس والے, یہ جیل والے اور یہ لوگ نہیں. تو میں اس طرح کرتا ہوں, کوئی ایسی ترکیب بناتا ہوں کہ جس سے میں آہستہ آہستہ اندر سے گھل گھل کے مر بھی جاؤں, और किसी को ना पता भी ना चले। तो फिर मैंने जो अपना खाने का जो है खाना खाना छोड़ दिया, और उसके बाद वहाँ पे सिगरेट मिलते थे, सिगरेट शुरू किए, फिर नस्वार वाले को देखा, नस्वार शुरू कर दी, फिर वो गुटखे खाते थे वहाँ पे लोग, तो गुटखा खाना शुरू कर दिया। तो लोग एक एक नशा करते थे, मैंने सारे शुरू कर दिए, क्योंकि मैं क्या मैंने मरना है तो मैं नशों से चलो ज़्यादा सारे नशे करता हूँ तो एक महीना करूँगा, क्या है कि उसके बाद मर जाऊँगा। तो गुटखा भी खाना, साथ साथ में नस्वार भी खानी, साथ में सिगरेट भी पीनी, फिर वो भर के सिगरेट, पक्के सिगरेट वो चर्स वाले बनाते थे, वो मैंने पीने शुरू कर दिए। एक दिन में दो दो तीन तीन पी जाने। फिर सेल में एक गोलियां पड़ी थी, तो वो उस लड़के ने कहा कि ये जो है ना इन ये गोलियां खाने वाली दूसरी है, लेकिन जो इसमें छोटी छोटी बोरियों में है वो मैं सुन रहा था, दो बंदे आपस में बातें कर रहे थे कि ये जो है ना ये बड़ी जहरीली ये गोलियां होती हैं और इससे बंदे की मौत वाकई हो जाती है, तो ये तो ऐसे बस पानी को खुश करने के लिए होती हैं, लेकिन इनको ये खाने वाली नहीं होती, इससे बंदा मर जाता है। तो मैंने वो फ़ौरन उठाई, उठा के वो मैंने ना वो दो जो छोटी छोटी बोरियां बसी बनी हुई थी वो मैंने उठा के दोनों खा ली। मैं कहा चलो ये खाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन वो खाई उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास एक बार हॉस्पिटल में गए, कोई मसला था तो वो बात कर रहा, उसने मुझे एलर्जी थी, एलर्जी की उसने मुझे गोली दी, तो उसने कहा कि बेटा ये 24 घंटे में आपने एक खानी है, अगर आपने 24 घंटे में एक से ज़्यादा खा ली तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और आप मर सकते हो। तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैं तो दिल दिल में खुश हो गया, अभी ठीक है मुझे तो मरने का नुस्खा मिल गया। तो उसने मुझे वो तीन चार गोलियाँ दी, तो मैंने वो तीनों की चारों इकट्ठी खा ली। मैं कहा चलो ये खाता हूँ तो इससे मैं मर जाऊँगा। उससे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, मेरा बीपी हाई हो गया और मेरे जिस्म में धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग गई और थोड़ी सी तबीयत में जो है इज़्तिराब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वही उसी तरह मेरी तबीयत दोबारा संभल गई। तो फिर वो मेरे घर वाले जो मुलाकात पे आते थे उनको जेल वालों ने बताया कि ये आपका बच्चा, इसने ना दो तीन मरतबा खुदकशी की कोशिश की है, तो आपकी मेहरबानी इसको समझाएं, इसने अब यहाँ पे रहना है, जब तक इसका वो कत्ल का केस नहीं हल हो जाता तो इसने यहाँ पे रहना है। तो वो मेरी वालदा आई, उन्होंने रो के मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे अब्बू आए और उन्होंने कहा कि बेटा देखो पहले तुमने हम जैसे गरीब और शरीफ आदमियों को जिसने आज तक कभी थाने का मुंह देखा ही नहीं, खानदान में भी कभी कोई जेल में नहीं गया, तो तुमने हमें जेलें भी दिखा दी, तुमने हमें ये बूढ़ी उम्र में हमें ये थानों के भी चक्कर लगवा दिए और हमें तरह तरह रुलाया, हमारी बेइज्जती भी की तुमने, हमारा कहना भी नहीं माना, और अब यहाँ पे आके फिर तुम अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो, तो ये अब तुम अपनी हालत पे रहम करो, अब तुम ना बस कर दो, जो हो गया सो हो गया, अब अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, चेंज करो। तो उन्होंने फिर पता नहीं किस तरह तरकीब बनाई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने ख्वाब देखा है, उसने कहा कि उसको मेरा पैगाम देना, मुझे बड़ी यहाँ पे सख्ती में हूँ मैं, तो उसको कहो कि तुम इस ये वाली मौत ना मरना, तुम जो है जो तबई मौत तुम्हें आएगी उसी पे मरना। तो ये पता नहीं सच्चा था कि नहीं सच्चा, बहरहाल ये ख्वाब बताया अमीने के भाई ने, तुम्हारे ख्वाब देखा है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो हमें ये लगता है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे, लेकिन ये सच्ची बात है कि इस तरह ख्वाब आया और ये। तो उस पर फिर मेरा थोड़ा सा दिल इत्मीनान हुआ, मैं कहा चलो ठीक है अब जब मरना होगा, तो फिर अब मैं तीन चार मरतबा पांच मरतबा कोशिश कर चुका हूँ मरने की, अब नहीं मरा तो अब इसमें मेरा हक, सब ने जेन बनाने वालों ने बनाया कि अब तुम अपनी जान को छोड़ो, अब तुमने जब अल्लाह ने तुम्हें बचाया हुआ है तुम कैसे मर सकते हो। तो उस तरह फिर मैं कहा चलो ठीक है अब मैं, फिर मैंने अपने गम को निकालने का एक तरीका सोचा। पहले मैं जब छोटा था तो मेरे वाले साहब मुझे नातें सिखाते थे, उन्होंने बचपन से ही मतलब खुद भी इमाम मस्जिद से नात पढ़नी सिखाई मुझे भी, मेरे दूसरे बहन भाइयों को भी। तो मैं नात जब छोटा था नात पढ़ता था, जब मैट्रिक में हुआ इंटर में गया तो मैंने नात पढ़नी भी छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त पैंट शर्ट पहनी होती थी, दाढ़ी कटवाई होती थी और हर वक्त हालत गंदी होती थी, इसलिए नात मैं कहता था नात नहीं मैंने पढ़नी। तो उस वक्त फिर मेरी आवाज़ तो थी, तो मैंने कहा चलो मैं गम अपना निकालना है, तो मुझे गाने याद थे, मैंने फिर गाने जो है वो गुनगुनाने शुरू कर दिए। जब एक दो मरतबा मैंने गाना गाया तो मेरे वो जो जेल के साथी थे उन्होंने सुना, तो वो भी चूंकि दुनियादार से लोग थे उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि यार तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, तो उन्होंने मुझे ना فرمائش کرنے کے یہ والا گانا سناؤ یہ والا گانا سناؤ. تو میں نے ان کو پھر اس طرح سگریٹ کا وہ چرس کا سگریٹ بنا کے دیتے تھے وہ لگا کے, تو فل جب نشے میں ہو جانا اس وقت میں نے وہ نشے میں ان کو گانے اس طرح کر کے سنانے. تو وہ چلتے چلتے انہوں نے مجھے پھر جگہ جگہ وہ بکنگ کے لیے جو جیل کے اندر ہی وہ فلاں جگہ سے آگے فلاں سے کہ بھائی آپ ادھر آؤ ہمارے کمرے میں جو ہمارا سیل ہے اس میں آ کے نا ہمیں گانے سناؤ. تو ادھر جانا انہوں نے پھر کوئی چیزیں کھلا دینی, پھر وہ اسی طرح جب پیشی کے لیے گاڑی میں بیٹھ کے جانا تو گاڑی کے اندر گانے گاتے جانا اور سب نے بیٹھ کے آرام سے سننا اور بعد میں کہنا واہ جی واہ کیا بات ہے کہ کیا آواز ہے یا کیا درد ہے. تو اسی طرح پھر میں بخشی خانے میں جا کے جہاں پہ پیشی کے لیے ملزم کٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنا, وہاں پہ بھی مجمع لگا لینا سب نے میرے گرد کے چلو بھی یہ حافظ آ گیا اس سے گانے سنتے ہیں تو چلو بھی حافظ گانا یہ والا گانا سناؤ یہ گانا سناؤ. تو وہاں پھر اسی طرح دکھی ہو کے تو اپنا ایکٹنگ کر کے تو روتے ہوئے ان کو میں گانے سنانے, تو انہوں نے اس پہ داد دینی کہ واہ جی واہ کیا بات ہے. وہ میں کافی میری مشہوری ہوگی جیل میں نا.
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات تک کی کتاب نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کا درس دیا جاتا ہے مسجدوں میں مدرسوں میں جامعات میں سکولز میں یونیورسٹیز میں. اس کے صفحہ نمبر 41 میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کل اسلامی معلومات کی کمی کا دور دورہ ہے, جہالت ڈیڑا ڈال کر پڑی ہے. بعض عاشقان ناشاد اپنی گندی عشق بازیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہاں تک کہتے سنائی دیتے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ وعلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زلیخہ سے عشق کیا تھا معاذ اللہ عز و جل. ایسا ہرگز نہیں, یقیناً اس طرح بکنے والے عاشقان نادان سخت خطا پر ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علی السلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے. یاد رکھیے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نبی اور ہر نبی معصوم, نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمہ والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 445 پر پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. ترجمہ کنز الایمان, اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. سندھ الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیم الصلاۃ والتسلیمات کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ و افعال رذیلہ یعنی مذموم اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک پیدا کیا اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت یعنی پیدائش ان کی پیدائش اچھے اخلاق پر کی گئی, اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ہر برے فعل سے باز رہتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخہ آپ علیہ السلام کے در پہ ہوئی اس وقت آپ علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ انگشت یعنی انگلی مبارک دندان اقدس یعنی پاکیزہ دانتوں کے نیچے دبا کر اجتناب یعنی باز رہنے کا اشارہ فرما رہے. حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخہ کی طرف سے تھا, حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ و علی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس سے قطعاً یقیناً پاک تھا. پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 30 میں شرفاء مصر کی بعض عورتوں کا قول اس طرح نقل کیا گیا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ کنز الایمان, اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے, بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی, ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں زلیخا کو رغبت تھی مگر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا والی صلاۃ والسلام طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اس یعنی زلیخا کی طرف سے باز رہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپ علی نبی جنا و علی صلاۃ والسلام کے باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا. اس سے اظہر من الشمس و ابین من الامس یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بڑے سڑے ہوئے بدبودار عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ہی عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا و علی صلاۃ والسلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں. یہ حکم قرآنی کے سراسر خلاف اور کئی صورتوں میں سیدھا کفر تک لے جانے والا ہے. سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ ہی عز و جل حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا و علی صلاۃ والسلام اس کے عشق میں شریک تھے. لہذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا و علی صلاۃ والسلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے توبہ اور تجدید ایمان کریں یعنی توبہ کر کر نئے سرے سے مسلمان ہوں. اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی حقیقی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی الفت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل دنیا کی چاہت ہمارے دل سے نکال دے. یا اللہ عز و جل جو مسلمان گناہوں بھرے عشق مجازی کے جال میں پھنسے ہیں انہیں رہائی دے کر اپنے مدنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا اسیر بنا لے یعنی قیدی بنا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. اس کے مجازی کی متعلق دلچسپ معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 318-356 کا مطالعہ فرمائیں. آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ ہو تو اس سے حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ قریب نہ ہو مت گھبرائیے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیے, وہاں سے اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس اسلامی بھائی نے اپنے اس عشق سے توبہ بھی کی اور اس وقت آپ کے سامنے ایک حلیے کے ساتھ ہے. اور ان میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اور یہ شخص جس کی ایسی حالت تھی, بالکل عجیب و غریب سی حالت تھی, یعنی جو کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو نہ تھانے کی مار سے بچ رہا ہے نہ جیل کی سختیوں سے بچ رہا ہے, خودکشی کی کوششیں کر رہا ہے, جسے والد صاحب کی ڈانٹ نہیں سمجھا سکی, جسے کوئی چیزیں سمجھا نہیں پا رہی, جو اتنے اچھے ماحول میں ہونے کے باوجود بہت زیادہ برائیوں کی طرف بڑھ گیا, خودکشی کی کوششوں میں مصروف ہو گیا, اس کی طرف چلا گیا. اس نے عشق سے بھی توبہ کی, اپنے ان نظریات سے بھی توبہ کی, ان ساری چیزوں سے توبہ کر لی. اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی یہ جاننے کے لیے اگلے سلسلے مدنی انقلاب کا آپ انتظار کیجئے, کیونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے. ہم دو حصوں میں اسے بیان کریں گے. آئندہ سلسلے میں بتائیں گے کہ وہ اسلامی بھائی کس انداز سے تبدیلی کی طرف آیا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی اور فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. www.amiralsunnat.net کے ساتھ بھی وابستہ رہیے. امیر السنت کے مدنی پھولوں, مدنی مذاکروں, امیر السنت کی کتب و رسائل, امیر السنت کے حوالے سے معلومات, آپ کے بچپن شریف کے احوال کو آپ جاننا چاہتے ہیں, ان کے سلسلے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس ویب سائٹ پر آئیں. انشاءاللہ عز و جل محروم نہ ہوں گے. اور اس ویب سائٹ کو دیکھنا تو روز اپنا معمول بنا لیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر उजाला